رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى سيدنا الطاهرين سلامة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. مسائل الفقه میں مسائل نماز پر گفتگو ہو رہی تھی اور گزشتہ نصف میں زبین کی نماز کے وقت تک ہماری بات پہنچی. مسائل کا خلاصہ کہ ہر مکلف کے اوپر تمام زندگی میں چھ نمازیں واجب ہوتی ہیں، جس میں سے پانچ خدا کی جانب سے ہیں اور ایک چھٹی نماز خدا ہی کی جانب سے ہے، لیکن اس کو مکلف خود اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. نماز یومیہ، نماز آیات، نماز مسجد، نماز طواف، جیسا کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، اس کے بعد دو رکعت نماز، اور باپ کی قضا نماز جو بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے. یہ پانچ تو شرعاً واجب ہیں. چھٹی نماز وہ ہے کہ جس کو انسان خود اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، نظر کر کے، قسم کھا کے، عہد کر کے یا تجارے پر مردے کی جانب سے اس کی قضا نمازیں ادا کرنے کے لیے پیسے لے کر، یہ نمازیں وہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. نماز یومیہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز کے اوقات کی گفتگو ہو رہی ہے. اگر یہ بڑے بڑے شہروں میں ان مسائل کی ضرورت کم پڑتی ہے، لیکن پھر بھی ان کا یاد کر لینا واجب ہے، اس لیے کہ کبھی بھی اتفاق ہو سکتا ہے انسان کی کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر وہ اوقات نماز کی تمیز نہ کر سکے. اس کو معلوم نہیں کس وقت سورج غروب ہوتا ہے، کس وقت غروب ہوتا ہے، یا اس کے پاس گھڑی وغیرہ نہیں ہے، تو اس وقت انہیں شرعی علامات کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا. اس لیے کہ یہ علامتیں جو شرع نے مقرر کی ہیں، یہ ایسی ہیں کہ دنیا میں کسی بھی مقام پر انسان ہو، اتنا چند مقامات جیسے قطب شمالی یا قطب جنوبی، اس کا مسئلہ اور ہے، اور 90% مقامات دنیا کے ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان ان علامتوں کی مدد سے نماز کے وقت کا اندازہ کر سکتا ہے. تو زہرین کے سلسلے میں یہ حکم تھا کہ جب کبھی سورج زوال پر آ جائے، زوال پر آ جائے یعنی نصف آسمان، آدھے آسمان میں پہنچنے کے بعد مغرب کی طرف ڈوبنے لگے، آدھے آسمان سے آگے بڑھے، تو وہ وقت زوال کہلاتا ہے، اور اسی وقت نماز ظہر و عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس کی شرعی شناخت یہ ہوتی ہے کہ زمین میں کوئی ایسی چیز گاڑ دی جائے، لگا دی جائے کہ جو بالکل سیدھی ہے، صبح کے وقت اس چیز کا سایہ لازمی طور پر مسجد میں پڑے گا. تو جس وقت کی اس کا سایہ مسجد میں ختم ہو کر مغرب میں پڑنا شروع ہو جائے، وہ وقت ظہر آ گیا. اوقات نماز میں یہ بات ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ شرعاً نماز کے تین وقت ہوتے ہیں، ایک وقت مخصوص، ایک وقت فضیلت، ایک وقت مشترک. وقت مخصوص وہ وقت جو کسی ایک نماز کے ساتھ مخصوص ہو، اس میں کوئی اور نماز ادا نہیں کی جا سکتی. وقت مشترک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو دو نمازوں کے لیے مشترک ہے، اس وقت میں دونوں نمازیں، دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی جا سکتی ہیں، کہ جس پر بعض اوقات اعتراض پیدا ہوتا ہے. اور وقت فضیلت یہ وقت ہے کہ جس میں اگر نماز کو ادا کیا جائے تو اس کا انتہائی ثواب اور انتہائی فضیلت ہے. بلکہ بعض علماء، اگرچہ علماء متاخرین میں، یعنی علامہ دلی کے بعد ایسا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن شروع میں ایسے علماء تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اگر وقت فضیلت میں نماز نہ پڑھی جائے تو نماز ادا ہو جاتی ہے اور انسان گناہ گار ہوتا ہے. لیکن جس وقت کے جو علماء ہیں، بہرحال ان کا یہی کہنا ہے کہ وقت فضیلت کو اگر جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا جائے اور وقت فضیلت کی اہمیت نہ سمجھی جائے تو یہ خود ایک فعل حرام ہے. اس لیے وقت فضیلت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. زہر کا وقت شروع ہوا زہرین کا جب سے زوال ہوا سورج نصف آسمان کا فاصلہ طے کر کے مغرب کی طرف جانے لگا, اور یہ وقت ختم ہوتا ہے جب غروب آفتاب ہو جائے. تو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یہ زہر اور عصر کا وقت ہے. وقت مخصوص شروع کے چار رکعت وقت زہر کے لیے اور غروب آفتاب سے پہلے چار رکعت عصر کے لیے, یعنی زوال آفتاب کے فوراً بعد کسی صورت میں عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اور غروب آفتاب میں اگر چار رکعت کا وقت رہ گیا ہے تو اس میں کسی صورت میں زہر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی, اور اگر پڑھ لی انسان نے تو اس کے لیے حرام ہے, مگر یہ کہ وہ بھول جائے تو یہ دوسری بات. بیچ کا وقت مشترک ہے, اور اس کے اندر سورج کا اتوار کے مسائل کا خلاصہ ہے, اور اس کے اندر وقت فضیلت, وقت فضیلت زہر کے لیے زوال آفتاب سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ چیز جسے زمین میں لگایا گیا ہے وہ اپنے برابر پہنچ جائے. 3 فٹ کی چیز کا سایہ جس پر 3 فٹ ہو جائے گا وہ زہر کا وقت فضیلت ختم ہو گیا. تو 3 فٹ کی چیز کا سایہ 3 فٹ تک ہونے تک یہ وقت فضیلت زہر, اور جس وقت 3 فٹ کی چیز کا سایہ دگنا ہو جائے یعنی 6 فٹ ہو جائے تو وہ وقت فضیلت اصل ختم ہو گیا. یہ گزشتہ اتوار کے مسائل کا خلاصہ, اور اب آج ہمارے گفتگو مغربین کے وقت. مغربین کا وقت مغرب اور عشاء کا, غروب آفتاب کے بعد جب چرحن غروب آفتاب مانا گیا ہے, چرئی غروب آفتاب سے لے کر آدھی رات تک مغربین کا وقت ہے. اس کے اندر غروب آفتاب کے بعد 3 رکعت نماز پڑھنے کا جو وقت ہے یہ وقت مخصوص مغرب, اس کے اندر عشاء کی نماز کسی صورت میں نہیں پڑھی جا سکتی. اور آدھی رات سے پہلے جب صرف 4 رکعت کا وقت باقی رہ جائے, اگر کوئی رحمت نہیں ہے, جب صرف 4 رکعت کا وقت باقی رہ جائے تو وہ وقت مخصوص عشاء ہے, اور اس وقت کے اندر مغرب کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اگر انسان نے اس وقت تک اپنی نمازوں کو ادا نہیں کیا اور آدھی رات سے صرف 4 رکعت کا وقت رہ گیا ہے تو اس کی نماز مغرب قضا ہو گئی ہے. اب پہلے نماز عشاء کا پڑھنا واجب ہے, اس کے بعد نماز مغرب پڑھے گا. یہ وقت ہے شروع سے 3 رکعت غروب شرعی کے بعد 3 رکعت اور آدھی رات سے پہلے 4 رکعت. ان دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ وقت وقت مشترک کہلاتا ہے. اب وقت فضیلت, وقت فضیلت سے پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ غروب شرعی سے کیا مراد ہے. شریعت کے جتنے مسئلے ہیں ان کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا بلکہ دل سے ہوتا ہے. نجاست و طہارت, غروب اور طلوع, دن کا شروع ہونا, رات کا آنا, یہ سب حسی مسئلے ہوتے ہیں, یعنی انسان جس چیز کو محسوس کرتا ہے شریعت نے اسی کو معیار قرار دیا. اگرچہ حقیقت میں وہ نہ ہوا ہو تب بھی شریعت کا معیار انسان کا محسوس کرنا ہے. مثلا نجاست سے گزرا تھا کہ رنگ بھی ذائقہ بدل جائے تو پانی کا تو وہ نجس ہو جاتا ہے. اگر انسان کی آنکھ پر سیدھے رنگ بھی ذائقے کے فرق کو محسوس نہیں کر رہی لیکن حقیقت میں اگر آپ آلات وغیرہ سے دیکھیں تو معلوم ہو کہ اس کا رنگ بھی ذائقہ سب بدل چکا ہے جو اکثر پانی کا ہوتا ہے. تو حقیقت میں ادب سے وہ نجس ہو چکا ہے لیکن شریعت نے اس کو پاک سمجھا ہے, کیونکہ انسان کی جتنی قوتیں ہیں ان قوتوں کے نزدیک ابھی تک یہ پانی پاک ہے. یہی مسئلہ غروب آفتاب کا ہے. اتنا آپ حضرات جانتے ہوں گے, بہرحال جنرل نالج کی چیز ہے کہ زمین اور سورج میں جو فاصلہ ہے اس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک تقریباً 9 منٹ اور کچھ سیکنڈ میں پہنچتی ہے, تقریباً 9.5 منٹ. تو جو اوقات غروب آفتاب اور غروب آفتاب, خصوصیت سے غروب آفتاب ہمیں بتائے جاتے ہیں اخبارات میں, ریڈیو میں, ٹیلی ویژن میں, مثلاً 5:45, یہ وہ وقت ہے کہ جب حقیقت میں سورج غروب ہو گیا لیکن ابھی 10 منٹ تک سورج کی روشنی اور زمین پر پہنچتی رہے گی. اس لیے کہ 5:45 پر جس وقت سورج غروب ہوا اس وقت جو سورج کی روشنی جلی تھی وہ 5:55 پر 10 منٹ کے بعد زمین پر پہنچی. حقیقت میں اگر کہ 5:45 پر سورج غروب ہوا ہے لیکن دنیا والوں کو اس کا پتہ 5:55 پر چلے گا اگر حالات وغیرہ نہ ہو. تو اسی لیے ہو سکتا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے سو کہ غروب چڑھی ہے آفتاب قدرت نے یا شارے نے اسی مناسبت سے رکھا ہے کہ کم از کم غروب آفتاب جو بتلایا جاتا ہے ہم کو آلات کی مدد سے اس کے 10 منٹ کے بعد چرن غروب آفتاب کا وقت آتا ہے تاکہ وہ جو روشنی ہے جو حقیقتا جو زمین والوں کے لیے غروب آفتاب ہوا وہ 5:55 پر ہوا اور اسی کے حساب سے نماز پڑھی جائے گی. یہ 10 منٹ کا فاصلہ رکھا جاتا ہے 10 منٹ اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مشرق کی طرف جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اپنی فصل مشرق کی طرف ایک سرخی نمودار ہوتی ہے. جب وہ سرخی ظاہر ہو جائے ختم ہو جائے مشرق کی سرخی ختم ہو جائے تو اس وقت چرغن مغرب کا وقت آ گیا. اب اس وقت سے لے کر مغرب کی سرخی ظاہر ہونے تک ذرا خشک گفتگو ہے ٹیکنیکل گفتگو ہے لیکن اس کا یاد رکھنا واجب اہمی ہے. اس وقت سے مغرب کی طرف جو سرخی ہے مشرق کی طرف ایک سرخی نکلتی ہے مغرب کی طرف مشرق کی سرخی پہلے ظاہر ہوتی ہے پہلے ختم ہوتی ہے مغرب کی سرخی بعد میں. جس وقت مشرق کی سرخی ختم ہوئی وہ وقت ہو گیا مغرب کا اور جس وقت مغرب کی سرخی ختم ہو گئی وہ وقت فضیلت ختم ہو گیا مغرب کا. یعنی مشرق کی سرخی ختم ہونے سے لے کر مغرب کی سرخی ختم ہونے کا جو وقت ہے 10-15 منٹ کا یہ وقت فضیلت مغرب ہے اور اس میں نماز پڑھی جائے تو اس کا دین جہاں ثواب ہے اور دین جہاں تعظیم. مغرب کی سرخی ختم ہونے سے لے کر ایک تہائی رات تک عشاء کا وقت فضیلت ہے. رات کا جتنی بھی 8 گھنٹے کی رات ہے تو کتنی حصے کریں جب تیسرا حصہ ختم ہو جائے 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے کے بعد مغرب کا وقت فضیلت عشاء کا وقت فضیلت ختم ہو جائے گا. اس مسئلے کی روح سے مغرب اور عشاء کی نماز اگر کچھ دیر کر کے یعنی 5-10 منٹ کا فاصلہ ڈال کر پڑھی جائے تو اس کا زیادہ ثواب ہے بجائے اس کے فوراً ملا کر پڑھی جائے. اب اسی لیے کچھ مساجد میں اکثر مساجد میں فاصلہ ڈالا جاتا ہے. زہرین کے اندر دونوں کا ملا کر پڑھنا زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب کا حامل ہے لیکن مغربین میں زیادہ فاصلہ نہیں 5-6 منٹ کا فاصلہ اتنا ڈالنا جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی زیادہ تاثیر ہے. اس سے ان اعتراضات کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. اس پر بھی کبھی ہماری گفتگو ہوگی کہ دو نمازیں ہم ملا کر کیوں کرتے ہیں. یہ مغرب کے وقت کی بات ہوگی کہ مغرب کا وقت شروع ہوا غروب آفتاب. یہ وقت ختم ہوتا ہے آدھی رات پر. اب آدھی رات کسے کہتے ہیں؟ آقا خود اور آقا خمینی میں آدھی رات میں اختلاف ہے. آگے تک چیز رہے گی تو ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے آسانی محسوس کر آقا پل کے نزدیک آدھی رات غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک کے وقت کے دو آدھے حصے کی آدھا حصہ کیجیے اس کو آدھی رات کہتے ہیں. غروب آفتاب اگر 7 بجے ہے اور دوسری دن صبح سورج 5 بجے نکلے گا تو آپ اس کے آگے حصے کریں اور 5-5 گھنٹے کے حصے بنیں گے تو 12 بجے آدھی رات. یہ آتا ہے پوری کا فتوا. آتا ہے خمینی کا فتوا تو نہیں ہے احتیاط واجب ہے کہ آدھی رات اگر آپ مغربین یعنی مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے آدھی رات کا وقت معین کر رہے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے آپ کو آدھی رات کا اندازہ لگانا ہے اس کے لیے غروب آفتاب سے لے کر نماز صبح کا جو وقت ہے اس وقت ہے جو وقت ہے اس کا آپ آدھا کیجیے. 5 بجے فرض کیجیے سورج نکلتا ہے فرض کیجیے اور 3:30 بجے یا 4 بجے صبح کی نماز کا وقت ہوگا. 7 بجے سورج ڈوبا دوسرے دن صبح 5 بجے سورج نکلا اور 4 بجے صبح کو نماز صبح کا وقت ہوگا. آقا پل کے نزدیک 7 بجے سے لے کر دوسرے دن 5 بجے تک کا وقت آدھا کیجیے اس سے آدھی رات کا اندازہ ہوگا. آقا خمینی کی احتیاط واجب کی وجہ سے اگر عشاء کی نماز کے لیے آپ کر رہے ہیں تو آپ 7 بجے سے لے کر 5 بجے کا ادا نہیں کریں گے بلکہ 7 بجے سے لے کر 4 بجے تک کے وقت کا ادا کریں گے اور اس کے اعتبار سے نمازیں عشاء پڑھ لیں گے. تو آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے آخر خود اور آخر سمجھنے کی آدھی رات. لیکن نماز شب کے لیے اگر آپ آدھی رات کا اندازہ لگانا چاہیں, نماز تہجد یا نماز شب جو ہے اس کے لیے اگر آپ آدھی رات کا اندازہ لگانا چاہیں آخر سمجھنے کی نظر آپ آئے کوئی دن ہوتی تو ہر صورت میں نماز شب ہو یا نماز عشاء ہو ایک ہی اندازہ. آپ آئے خمینی کی نزدیک نماز شب کے لیے اگر آپ اندازہ لگائیں تو وہی آپ آئے کوئی دن اندازہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب کا آنا. اور اگر نماز عشاء پڑھنے کے لیے آپ آدھی رات کا اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں تو غروب آفتاب سے نماز صبح تک کے وقت کا آنا ہی ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جا کر جو 1 گھنٹہ اور 47 منٹ تک کا فرق لے لیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہے, آدھی رات تک تو نماز عشاء اور نماز مغرب کا وقت ہے. آدھی رات کے بعد ابھی نماز مغرب اور عشاء قضا نہیں ہوئی, آپ آئے تو آپ ایسا نہیں کریں گے. وہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ آئے رسوئی کے خلاف کچھ لوگوں نے فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. اگر آدھی رات کا وقت آ گیا تو اب آپ نماز مغرب اور نماز عشاء آپ کی ادا تو نہیں کر سکتے, اس کو آپ ادا کی نیت سے تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن قضا کی نیت سے بھی نہیں پہنچ سکتے. بلکہ نماز صبح تک اگر آپ پڑھنا چاہیں, آدھی رات سے لے کر نماز صبح تک اگر مغرب اور عشاء کی نماز آپ پڑھنا چاہیں تو اب نہ آپ ادا کی نیت سے پڑھیں گے نہ قضا کی نیت سے. نہ ادا کا دل میں ارادہ ہو نہ قضا کا, بلکہ ماں کے ذمہ جو کچھ ہے, ادا ہے تو ادا ہو جائے, قضا ہے تو قضا ہو جائے. بہرحال جو کچھ میری ذمہ داری تھی اس کو میں ادا کر رہا ہوں آدھی رات سے لے کر نماز صبح تک. اسی نیت سے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی جائے گی. تو آپ نے گناہ کی وجہ سے جان بوجھ کر آدھی رات تک اس کو نہیں پڑھا, یا مجبوری کی, یا سو گئے تھے, یا بیماری کی, یا قتل, کوئی بھی وجہ ہو, اگر آدھی رات تک نہیں پڑھا تو آدھی رات سے لے کر نماز صبح تک یہ نماز نہ قضا میں مانی جائے گی نہ ادا میں, بلکہ آپ مطلق نیت رکھیں گے نماز پڑھتا ہوں مغرب کی رقم کو بدن پھر. اور یہ بھی زندن تذکرہ ہو جائے تو اچھا ہے کہ یہ مسئلہ کسی ایک مستحد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تقریباً تمام مستحدین کا متفقہ مسئلہ ہے, اور خصوصیت سے عقائے قاضی نے سبق دلائی 13 ہجری میں, ان کے بعد سے جتنے علماء ہیں وہ تقریباً سب اس مسئلے میں متفق ہیں. چنانچہ صرف ایک مسئلے کی وجہ سے کسی ایک عالم دین کے خلاف کچھ کہنا تو خود پہلے حرام ہے, اور اگر اس کی تبلیغ کی جائے ترغیب کی جائے تو وہ بھی پہلے حرام ہے. اور یہیں پر آقا کوئی آقا سے نہیں, دونوں کا فتویٰ آپ دیکھ رہے ہیں, آقا شریف مداری کا بھی یہی فتویٰ ہے, آقا حسین نقین کا بھی یہی فتویٰ تھا, آقا خوجی کا بھی یہی فتویٰ تھا, آقا کروجی کا بھی یہی فتویٰ تھا, آقا میلانی کا بھی یہی فتویٰ ہے, آقا گلفائزانی کا بھی یہی فتویٰ. اس وقت جتنے علماء ہیں سب کا یہی فتویٰ, اور اس کے اندر کوئی اختلاف کسی عالم کا دوسرے عالم سے نہیں. اختلاف جو کچھ علماء کے ہوتے ہیں اس کی وجہ امام کی روایتیں ہیں جس کا تذکرہ پہلی تقریر میں آ چکا ہے, اجتہاد اور تقریر کی پہلے. اب آخری مسئلہ وقت نماز کا آخری مسئلہ نماز صبح. نماز صبح کا وقت اس وقت سے ہوتا ہے جبکہ صبح صادق ہو جائے. اگر کبھی خدا نے کسی کو اتنی توفیق دی ہو کہ وہ نماز عشاء پڑھنے کے لیے اٹھا ہو رات ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ مشرق کی طرف 3 یا 3:30 بجے رات کے قریب, مغرب کے زمانے آج کل یعنی گرمی کے زمانے میں 3:15 بجے کے قریب ایک سفیری نکلتی ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے سورج نکلنے والا ایک سفیری نمودار ہوتی ہے, لیکن 15 یا 20 منٹ کے بعد وہ سفیدی ختم ہو جاتی ہے. سفیدی سے مراد ایک روشنی, ان روشنی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر تاریخی کھا جاتی ہے. چرن اس کو چرن بھی اور غرفن بھی اس کو کتنے کاغذ کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے تقریباً 1 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے کے بعد ایک مرتبہ پھر مسجد کی طرف سے ایک روشنی ایک سوسائٹی سے نکلتی ہے, اور وہ سوسائٹی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور وہ بڑھتے پھر یہی دن کی روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ واقعہ ہوتا ہے سورج نکلنے سے 1.5 گھنٹے پہلے. تو وہ دوسری روشنی یا دوسری سوسائٹی جو لمحہ بلحمہ بڑھتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر دن میں تبدیل ہو جاتی ہے, اس کو چرن صبح صادق کہا جاتا ہے. جس وقت وہ روشنی نمودار ہو, وہ روشنی مشرق میں ظاہر ہو, اسی وقت نماز صبح کا وقت آ گیا, اور طلوع آفتاب تک یہ وقت باقی رہتا ہے. وقت فضیلت نماز صبح کا, وہ جو سوسائٹی نکلتی ہے اس وقت سے لے کر سوسائٹی کے بعد پھر ایک دفعہ کرسی بھی نکلتی سمجھ میں, تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ سمجھ میں خون بہ رہا ہے. تو اگر کبھی مناظر قدرت دیکھنے کا اتفاق ہو تو یہ کرسی بھی نظر آئے گی آپ, اور یہ سرخی جس وقت نکلے وہ وقت ہے وقت فضیلت نماز سرخی. سوسائٹی سے لے کر سرخی تک کا جو وقت ہے وہ وقت فضیلت نماز سرخی, اس کے بعد وقت فضیلت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اوقات نماز کی گفتگو تھی, اور اوقات پر یعنی یہ خوش گفتگو جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب تھوڑے سے اس سے متعلقہ مسائل, نماز اس وقت تک نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ بالکل یقین نہ ہو جائے یا دو عادل آدمی گواہی نہ دے, یا آپ رسوئی کے نزدیک ایک شخص جس پر انسان کو بھروسہ ہو وہ بھی گواہی دے دے تو اس کی بات بھی مان لی جائے گی. اس کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ اس کا تعلق ہوتا ہے مؤذن کی اذان. اگر مؤذن نے اذان غیر عادل ہے, جیسے بعض اوقات کچھ لوگ دے دیتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں, شوق ہوتا ہے اذان کا جو ثواب ہے وہ انشاءاللہ آئے گا وہ دیتے ہیں, تو آقا رسوئی کے نزدیک اس شخص کی اذان پر بھروسہ کرتے ہوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن آقا خمینی کے نزدیک نہیں. جیسے خود آپ کو پورا جدید یقین ہو کہ یہ صحیح وقت دے رہا ہے, یا کم از کم دو عادل گواہی دے دیں کہ صحیح وقت اذان دے رہا ہے, تو آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن آقا خمینی نے آقا کوئی نہیں, اس وجہ سے کہ آج کل عادلوں کی بہت شارٹیج ہو گئی ہے, بہت کمی ہو گئی ہے اور ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے, اس لیے آقا رسول نے اتنی اجازت دے دی ہے کہ غیر عادل کی, لیکن اگر وہ قابل بھروسہ ہے قابل اعتبار ہے تو اس کی بات پر بھی یقین کیا جا سکتا ہے. اور یہ اس کی ایک بڑی وجہ غالباً یہ ہے کہ عادل کا معیار جو بہت آپ سن چکے ہیں وہ معیار ایک معیار مطلق معیار نہیں ہے, لیکن ایک معیار یہ بھی ہے مثلا کہ کھلم کھلا کوئی ایسا گناہ نہ کرتا ہو کہ روزانہ تجھے اس کو کرنا پڑے. تو آج کل ایسے عادل بہت کم ہو گئے ہیں, کیونکہ آج کل عادل ایسے عادل جو ہر لحاظ سے عادل ہوں, اس سے زیادہ کہنا کچھ مناسب نہیں, آپ اگر خود ہی سمجھ جائیں گے بہت کم ہو گئے ہوں. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ شخص بھی جس کے پاس وہ مخصوص چیز نہ ہو جس کا نام نہیں لینا چاہتا, اس شخص کی بات پر بھی آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے اوپر دوسرے اعتبار سے بھروسہ ہے, کیونکہ بہت سے ایسے مومن آتے تھے آپ کو ملیں گے کہ جو داڑھی نہیں رکھتے لیکن واقعی میں بہت سے داڑھی رکھنے والوں سے زیادہ عالم ہیں قابل ہیں مستحق ہیں, لیکن بارہ چرن وہ ایک پہل حرام کر رہے ہیں, چرن وہ فاسق پھیلائیں گے. اس اعتبار سے یہاں کے اوپر ان کی بات پر آتا کوئی والے بھروسہ کر سکتے ہیں, لیکن بارہ آتا خمینی والوں کو یہ پسانی کی عادت نہیں ہے کہ وہ بغیر داڑھی والے کسی شخص کے کسی قول پر اعتماد کریں جب تک کہ خود ان کو دل سے یقین نہ ہو جائے. اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر اور یہ یقین کر کے وقت نماز آ گیا, نماز پڑھنے لگا, بیچ نماز میں پتا چلا کہ ابھی وقت نہیں آیا تھا, میں ایک منٹ یا دو منٹ پہلے نماز شروع کروں, تو اس کی نماز اسی وقت باطل ہے اور اس کا فرض ہے کہ نماز کو وہیں چھوڑے اور اس کے بعد نئے سرے سے نماز شروع کروں. نماز کے اندر جو ابھی آپ نے وقت سنا کہ چار رکعت کا وقت باقی ہو, یہ چار رکعت کا وقت مخصوص ہے خاص طور پر آخر میں, گرو میں آپ کا چار رکعت کا وقت آتی ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے مستحبات کو نکال کر فرض کیجیے. مستحبات سمیت ایک نماز زہر کی عموماً چار منٹ میں پڑھی جاتی ہے, اور واجبات اگر آپ صرف پڑھیں مستحبات کو چھوڑ دیں تو ڈیڑھ یا دو منٹ کے اندر نماز زہر پڑھی جا سکتی ہے اطمینان کے ساتھ. تو اگر کوئی شخص وقت آخر ہے, چار منٹ کا وقت فرض کیجیے باقی, اور وہ یہ سمجھ کر کہ ابھی زور کی نماز تو میں نہیں پڑھ سکتا صرف عصر کی نماز پڑھ سکتا ہوں, وہ پڑھنا شروع کر دے, تو اس کا یہ خود پڑھنا ایک پہلے حرام میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ آخر وقت میں یہ واجب ہے کہ جتنے مستحبات ہیں نماز میں سب کو درج کر دے صرف واجبات کر لیں, تو چار منٹ میں اگر آپ مستحبات کے ساتھ پڑھیں گے تو صرف عصر کی نماز ملے گی, اور صرف واجبات کے ساتھ پڑھیں تو زور اور عصر دونوں مل سکتی ہیں آپ. اس لیے واجب ہے کہ مستحبات قنوت کا پڑھنا, تین سلاموں کا پڑھنا, تین دفعہ ذکر رکوع کرنا, تین دفعہ ذکر سجود کرنا, نماز میں اللہ اکبر کہنا رکوع کے وقت, رکوع کے بعد, سجدے سے پہلے, سجدے کے بعد, دوسرے سجدے سے پہلے, تمام جتنے مستحبات ہیں سب کو چھوڑ دینا اور واجب ہو جائے, اور ضروری ہے کہ انسان چھوڑ دے. اگر وقت آخر میں کسی کو ایک رکعت بھی مل جائے تو شریعت کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس ایک رکعت کو بھی ادا سمجھا گیا. مثلا اگر وقت ختم ہونے میں صرف ایک منٹ باقی ہے جس میں آپ ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں, ایک رکعت جو آپ پڑھیں گے تو اس کی اس ایک رکعت کی وجہ سے پوری کی پوری نماز آپ کی ادا سمجھی جائے گی. یہاں پہ ابھی جو گزرا مسئلہ کہ اول وقت میں نماز پڑھنا مستحب ہے, اور اول وقت میں جتنا قریب سے قریب آپ پڑھیں وقت نماز کے اتنا زیادہ ثواب اور اتنی زیادہ تاکید ہے, مگر چند صورتوں کے اندر بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کو بعد میں پڑھیں, اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو پہلے ادا کریں. اس میں سے ایک فرض کا ہے, یہ حقوق مومن میں سے ہے, اسلام کے حقوق مومن کے, خود خدا نے اپنی عبادت کو مؤخر کر دیا مومن کے حق کی ادائیگی کے لیے. اگر فرض کیجیے کسی شخص کے اوپر آپ کے پاس کسی کا قرضہ باقی ہے اور وہ قرضے کی تاریخ آ گئی, وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے, آپ ادا کر سکتے ہیں, اول وقت ہے, اب آپ کے لیے بہتر یہ ہے بلکہ واجبات میں سے, اگر وہ تقاضا کر رہا ہے تو واجبات میں سے واجب ہے کہ آپ نماز کو نہ پڑھیں بلکہ پہلے اس کا قرضہ ادا کریں, اس معاملے کو طے کر دیں, اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. یہ حقوق مومن ہے کہ خدا کی عبادت کو تاخیر میں ڈالا جا رہا ہے, مومن کی حق کی ادائیگی. لیکن اگر آپ نے فرض کیجیے نماز کو کر دی تھی, نماز پہلے پڑھیں, تو نماز آپ کی صحیح ہے, بہرحال آپ نے اسے حرام کیا, اس کے گناہگار آپ ہوں. اسی طریقے سے اگر دو واجبات کبھی ٹکرا جائیں, اس میں سے ایک ایسا ہو کہ فوراً کرنا ہو, دوسرا ایسا ہو کہ بعد میں کیا جا سکتا ہے, تو اس میں بھی واجب ہے کہ پہلے جس کو فوراً کرنا ہے اس کو انجام دیا جائے. مثلا نماز کا وقت اول ہے, وقت فضیلت ہے, بہت ثواب ہے, اور اسی وقت آپ نے دیکھا کہ مسجد میں بھی نجاست ہے, مسجد کی نجاست کا پاس کرنا بھی واجب ہے ہر ایک شخص کے اوپر جس کو چلا نہیں, نماز کا پڑھنا بھی واجب ہے. اس وقت میں واجب یہ ہے کہ پہلے آپ مسجد کو پاک کریں, نماز کو چھوڑ دیں, نماز کو بعد میں ادا کریں. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, نماز کی اہمیت زیادہ سمجھتے ہوئے نماز پڑھ لی آپ نے, تو نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی, لیکن اس طرح حرام کیا آپ نے, اس کا گناہ آپ کو ملے گا. اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اول وقت میں اگر آپ نماز پڑھیں تو اکیلے پڑھنے کو ملے گی, اور اگر بعد میں پڑھیں تو جماعت مل جائے گی. تو اس وقت بھی بہتر یہی ہے کہ آپ جماعت کا انتظار کریں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں. یہ بھی حقوق مومن کی اپریشن ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کو اتنا مرجح قرار دیا گیا ہے, اور اس لیے اس کی فضیلت رکھی گئی ہے کہ آپ اول وقت کو آپ چھوڑ دیجیے, بہتر یہ ہے, اور جماعت کو حاصل کر لیجیے تاکہ دوسرے مومن بھائیوں کے ساتھ جب آپ نماز کو ادا کریں تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے. اب یہاں پر کچھ مسائل آتے ہیں کہ اگر دو نمازیں یہ ساتھ پڑھنے کی ہیں, زہر و عصر, مغرب و عشاء, اس میں کبھی انسان کو کچھ غلط فہمی ہو جائے, بھول جائے, غلطی ہو جائے, تو اس کا کیا کرے گا؟
وقت بہت کم ہے, اس موضوع کے اوپر جس سے ان شاء اللہ ہم نے تیار کیا کہ آج واجبات ہو گئے, نوازر کے چھوٹے نقصوں پر مسائل ہے, رکا پورا ہو جائے تو بہتر. نوازر کا پڑھنا بیائی اس کی تاکید ہے, جیسے پہلے بھی کبیر نے بھی حدیث آئی تھی کہ نماز سے ایسا موضوع ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو جتنا انجام دے وہ کم. نوازل یومیہ, جس کے بارے میں آپ حضرات سے بھی حدیث سنی ہوگی, یہ بھی تھی کہ وہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے, یعنی نماز واجب اور نماز نوافل جو ہے نماز مستحب. اس کی اتنی تاکید ہے شریعت کے اندر, اور انشاءاللہ اس کی آج تو گنجائش نہیں ہے. وہ جو واقعہ ہے امام کا بہت تفصیلی واقعہ ہے کہ جس میں امام نے بتایا کہ نماز کسے کہتے ہیں, اور پھر نماز میں جو کمی ہو جاتی ہے, اور ہر انسان کی نماز میں کمی ہوتی ہے, شیطان آتا ہے, بہتاتا ہے, مختلف خیالات آتے ہیں, اس کمی کو پورا کرنے کا طریقہ یہی نوافل ہے. اور اسی لیے اتنی تاکید ہے نوافل کی کہ اگر کسی شخص سے نوافل چھٹ جائے, وہ نہ پڑھ سکے, تو نوافل کی قضا ہے, اور اگر وہ قضا نہ کرنا چاہے تو یہاں تک تاکید ہے کہ روزانہ ایک مرد ہر ایک نافلہ نماز کے بدلے میں خدا کی راہ میں خیرات کرے. اتنی اس کی تاکید اور اتنا اس کا ثواب ہے. بہرحال وقت کی کمی کی وجہ سے باقی مشین ان شاء اللہ آئندہ اتوار کو ہوگی اس دن میں. اس سے پہلے ہماری ایک اور گفتگو نامکمل رہ گئی تھی, تو آج اس سلسلے میں گفتگو کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں. وہ گفتگو ہو رہی تھی تواضع کے بارے میں, یعنی غرور کے مقابل جو صفت ہے, غرور شیطان کا ایک ہتھیار ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مومن کے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہے توازن، ان کے تاریخ پروتنی، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو پست سمجھنا دوسرے مومنین کے مقابلے میں، اور کسی بھی مومن کی خدمت کرنے میں کسی قسم کی شرم و حیا اور شدت محسوس نہ کرنا، خاص طور پر عبادت الہیہ کو انجام دینا. جیسا کہ گفتگو بھی کچھ ہو رہی تھی کہ ایسا ہوتا ہے کہ عبادت الہیہ کو انجام دینا بعض اوقات انسان کے لیے تعان و تشنیع کا سبب بنتا ہے. دنیا والے اس کو برا کہتے ہیں، اس کا ہلاک اڑاتے ہیں، اس کے اوپر ہنستے ہیں، یا مستحبات کو انجام دینے میں دنیا والے ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. لیکن ایک مرد مومن، ایک مرد مخلص جو ہے اس کا فریضہ یہ ہے کہ ایسے ہر موقع کے لیے وہ انکساری اور فروغنی سے کام لے، دنیا والوں کے مذاق کا مذاق کی کوئی پرواہ نہ کرے، اور اپنے اس راستے پر چلتا رہے کہ جو راستہ اس کے لیے اس کے رسول نے اور ائمہ نے جس کی طرف ہدایت کی. یہ توازن اتنی بڑی صفت ہے کہ خود رسول کا حکم ہو رہا ہے کہ وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، کہ اے رسول، آپ کیونکہ رسول ہیں، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نمونہ ہدایت بنیں، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ دوسروں کے لیے مشعل نور بنیں. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے جتنے بھی مومن ہیں، ہر وہ شخص جو آپ کا اتباع کرتا ہے، ہر وہ شخص جو آپ کے راستے پر چلتا ہے، آپ اس کے مقابلے میں جتنا وہ آپ کی طرف آتا ہے، آپ سے عزت کرتا ہے، آپ کا احترام کرتا ہے، آپ کی تقریب کرتا ہے، آپ اس کے راستے میں پیچھے چلے جائیں. اس لیے کہ مومن کی سب سے بڑی یہی صفت ہوتی ہے، مومن کی، امام کی یا نبی کی. بلکہ نبوت کا معیار جو خدا بندوں میں سے کسی ایک بندے کو چن کر اسے مومن بناتا ہے، تو وہ معیار خدا کی نگاہ میں یہی توازن ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی جلد دوم میں ایک روایت موجود ہے امام سے کہ امام نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب خدا کے نبی بن گئے اور کلیم اللہ کے منصب جلیل پر فائز ہو گئے، ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے خدا سے یہ پوچھا کہ بارے الہ تیرے ہزاروں بندے ہیں، لاکھوں بندے ہیں، دنیا بھری پڑی ہے تیرے بندوں میں، تو نے اتنے سارے بندوں میں صرف مجھے کیوں سنا اور صرف مجھے منتخب کیوں کیا اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لیے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا جناب موسیٰ کے پاس کہ اے موسیٰ، میرے مومن بندے بھی اور غیر مومن بندے بھی، میرے راستے پہ چلنے والے بھی اور میرے راستے سے گردانی کرنے والے بھی، ہر صفت اور ہر قسم کے ہزاروں بندے میرے پاس ہیں، میری مخلوق میں شامل ہیں، میری دنیا میں موجود ہیں، لیکن میں نے تمہیں صرف اور صرف اس لیے چنا کہ ان تمام بندوں میں جو سب سے زیادہ متوازن، سب سے زیادہ منتصر المزاج، سب سے زیادہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے والا بندہ ہے وہ تو ہی ہے، کیونکہ میں نے تجھے دیکھا تھا کہ جب تو میری عبادت کے لیے جھکتا ہے تو تو اپنی پیشانی کو، اپنے رخسار کو زمین کے اوپر رکھتا ہے اور زمین سے رکھ کے گڑگڑاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بارہ الہ اس سے یہ مٹی بہتر ہے کہ جو عذاب و ثواب کی مشکلوں سے بچ جائے گی. تو تیری اسی انتظاری کی وجہ سے، تیری اسی فروتنی کی وجہ سے، تیری اسی تواضع کی وجہ سے میں نے تجھے منتخب کیا اور اس حد تک منتخب کیا کہ انبیاء اولو العزم میں سے ایک نبی بنایا، اور تیری قوم کو بھی تیری وجہ سے تمام گزشتہ اقوام کے اوپر فضیلت بخشی. تو معیار جو خدا کے پاس ہے وہ یہی معیار ہے تواضع کا، اور تواضع کے سلسلے میں آپ جو نعمت بھی خدا کی طرف سے ملے، جتنی بھی نعمتیں ایک انسان کو خدا کی طرف سے ملے، شیطان کی طرف سے ملے، دنیا کی وجہ سے ملے، دین کی وجہ سے ملے، ہزاروں قسم کی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن کوئی نعمت ایسی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ دنیا والوں کے حسد سے محسوس ہیں. حسد خود اتنی بڑی برائی کہ اس سے پہلے حدیث آ چکی ہے، اصول الکفر ثلاثۃ الحرص والحسد والاستکبار، کہ کفر کی جو بنیاد ہے وہ یہی تین چیزیں ہیں کہ حرص کرنا، حسد کرنا اور غرور کرنا. تو حسد یہ وہ صفت ہے کہ چاہے شیطان کے ماننے والے ہوں یا رحمان کے ماننے والے، ہر ایک میں یہ صفت پائی جاتی ہے. لیکن الحسد یاکل الایمان کما یاکل النار الحطب، یہ حسد جو ہے وہ ایمان کو اس طرح سے کھاتا ہے، کھاتی ہے جس طریقے سے لکڑی کو آگ جو ہے کھا کر ختم کر دیتی ہے. پھر بھی یہ حسد موجود ہے. اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی نعمت ہے، خدا نے آپ کو مال و دولت دی، دنیا والے ضرور آپ سے حسد کریں گے. خدا نے آپ کو کوئی عہدہ، کوئی مقام، کوئی مرتبہ دیا، دنیا والے ضرور آپ سے حسد کریں گے. خدا نے آپ کو حسن جمال دیا، ضرور دنیا والے آپ سے حسد کریں گے. خدا نے آپ کو قوت و طاقت دی, دنیا والے ضرور سے ضرور آپ سے حسد کریں گے. اور دینی نعمتوں کی طرف آئیے, آپ کے عبادت الہیہ میں مضبوط, آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں, خدا نے آپ کو توفیق عبادت دی ہے, تب بھی آپ کے حاسد پیدا ہو جائیں گے اس دنیا میں, یعنی کہیں گے کہ اتنی عبادت کیسے کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے. تین کے راستے بتائیں, جتنی بھی دینی نعمتیں ہوں گی اس کے سلسلے میں بھی آپ کے حاسد ضرور پیدا ہوتی چلے جائیں گے, لیکن ایک نعمت خدا کی ایسی ہے کہ جس کا کوئی حاسد اب تک اس دنیا میں وجود میں نہیں آیا. اب تک کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ اس نعمت کے بارے میں, اس نعمت کے سلسلے میں کوئی حاسد پیدا نہیں ہوا. امام حسن حسنی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ التواضع نعمت لا تحصى, ہر نعمت کے اوپر حسد کرنے والا بھی اس دنیا میں موجود ہے, لیکن تواضع ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پر حسد کرنے والا اس دنیا میں موجود نہیں. تواضع کرنے والے کو لوگ حقیر نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں, بس نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھ سکتے, لیکن اس سے حسد نہیں کر سکتے. یعنی اگر کوئی شخص ہر ایک کے قدموں میں جیت جاتا ہے, ہر ایک کی عزت کرتا ہے, ہر ایک کی تکریم کرتا ہے, ہر ایک کا احترام کرتا ہے, تو اس سے کوئی حسد کرنے والا اس دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا. لوگ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کتنا ذلیل شخص ہے, یہ کتنا گرا ہوا شخص ہے, یہ کتنا بے وقوف شخص ہے, یہ کتنا درسوخ شخص ہے, ہر ایک سے ڈر جاتا ہے, لیکن لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صفت اس کے پاس نہ رہے, ہمارے پاس آ جائے یا اس سے یہ صفت چھن جائے, توجہ ہی نہیں ہوتی اس نعمت کی طرف. تو دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں, ذہنی, جسمانی, مالی, دینی, دنیاوی, اس میں سے صرف ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کا حاصل جو ہے اس دنیا میں نہیں پایا جا سکتا. جب ہر انسان کا فرض ہے کہ جب اس کی مخالفت میں کوئی حاصل نہیں ہے تو سب سے پہلے اسی نعمت کو حاصل کرے اور اسی نعمت کے اوپر قابو پائے. ہمارے جتنے ائمہ ہیں, جتنے ہمارے پیشوا ہیں, سب کے سب زندگی گزر گئی صرف کسی درس کو پڑھاتے ہوئے کہ دیکھو, یاد رکھو, کسی بھی موقع پر کسی قسم کا غرور و تکبر نہ کرنا, بلکہ اپنے آپ کو متواضع بنانا. اور قرآن میں کی سورہ فرقان میں کہ وہ عباد الرحمان, کہ خدا کے جو نیک بندے ہیں, جو مخلص بندے ہیں, ان کی کیا شناخت ہے. قرآن میں آیا سورہ فرقان کی 63 آیا, وہ عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض خوفا, کہ اگر خدا کے مخلص بندوں کو پہچاننا, بندے خدا کے ہزاروں ملیں گے, اور ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہوا ملے گا کہ ہم مخلص بندے ہیں, خدا کے اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں, ہم احکام الہیہ پر عمل کر رہے ہیں, لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عباد الرحمان, رحمان کے مخلص بندوں کو پہچاننا ہے, تو ان میں یہ صفت پائی جائے گی کہ الذین یمشون علی الارض خوفا, جو زمین پر ہمیشہ انکساری اور تواضع کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ زمین کے اوپر ہمیشہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کریں گے, دوسرے ان کا مذاق اڑائیں گے, ان کا تان اور تشریح کا سبب بنائیں گے, لیکن وہ اپنی روش کو نہ بدلیں گے, کیونکہ وہ اس رحمان کے متواضع بندے ہیں کہ جس کا حکم یہ ہے کہ وقت جنا حسلی میں نے سبا کا من المؤمنین. اور اسی لیے امام علی رضا علیہ السلام دارالخلافہ بغداد میں ہیں, حمام میں جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے, جیسا عرب میں رواج ہے کہ غسل خانے گھروں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے بلکہ علیحدہ بنائے جاتے تھے, کہ جس کا دل جاتا تھا نہانے کا وہ آتا تھا اور جو اجرت ہوتی تھی اس کو ادا کر کے غسل کیا کرتا تھا. تو گئے امام, تشریف لے گئے حمام, وہاں ایک طاقتور شخص جو اپنے زمانے کا معروف شخص تھا بیٹھا ہوا تھا, نہانے کے لیے بیٹھا تھا, دیکھا اس نے امام کو, پہچان نہ پڑا, تو سمجھا کہ کوئی عام شخص ہے, اپنی طاقت کی وجہ سے وہ آگے بڑھا. اس طریقے سے ہر جگہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ہر جائز ناجائز کام اپنی طاقت کے بلبوتے پر کروانا چاہتے ہیں. آگے بڑھا, امام کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور یہ کہا کہ اے جوان, ادھر آ اور میرے تمام بدن کی مالش کر, اور جتنا میرے لوگ کچیل ہے میرے جسم سے اتار. کتنے کر چیزا وہ آلہ کے جس سے مالش کی جاتی وہ امام کے ہاتھ سے کٹا دی. امام اس وقت اس مرحلے میں دین کے بادشاہ بھی ہیں اور دنیا کے بادشاہ بھی. دین کے بادشاہ تو کوئی شبہ شبہ ہی نہیں ہو سکتا, اور دنیاوی لحاظ سے بھی مامون رشید عباسی اپنا ولیعہد امام کو مقرر کر چکا. باہر وہ سپاہی بھی موجود ہیں جو امام کی حفاظت کے لیے خفیہ طور پر مامون کی طرف سے معین ہو, لیکن امام کوئی جواب نہیں دیتے, بلکہ اس کے ہاتھ سے کیسا لیتے ہیں اور لے کر اس کی پشت کے اوپر ملنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے جسم سے رگڑ رگڑ کر میل کو اتار رہے ہیں اور اس کو نہلا رہے ہیں. اور وہ شخص اطمینان سے بیٹھا ہوا کھینچنے میں, کچھ اور لوگ نہانے کے لیے آئے, کمرے بنے ہوئے تھے, جب ان کی نگاہ پڑتی ہے امام کے چہرے پر تو قدموں پر گر پڑے. دین کے دنیا کے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے کہ یا خلیفۃ المسلمین یا نائب خلیفۃ المسلمین، آپ یہاں کیسے ہو؟ یہ کون شخص ہے جس نے اس طریقے سے آپ کو گرفتار کیا؟ خلیفۃ المسلمین، یہ کون شخص ہے جس نے آپ کو اس طریقے سے مجبور کیا؟ اور آپ کو یہ کیا ہوا تھا کہ آپ اس کی بات میں آ گئے؟ آپ ہم کو حکم دیتے ہیں ہم اس کی گردن کو واٹے تھے. امام نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ میرا ایک بھائی، اس لیے کہ ہم اور یہ دونوں ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہیں. آدم و حوا اس کے بھی والدین ہیں، آدم و حوا میرے بھی والدین ہیں. میرا یہ فرض ہے کہ اپنے بھائی کے، اسلامی بھائی کے حقوق کو ادا کروں. حقوق اسلامی اور حقوق مومن کے مقابلے میں یہ معمولی سی محنت کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ کہہ کر امام اسی طریقے سے مجبور ہو گئے. اب وہ شخص خود یہ چاہ رہا ہے کہ امام مجھے چھوڑے، امام میں امام کی خدمت کروں، لیکن اب امام اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ میں تمہاری خدمت پورے طریقے سے نہ کر لوں گا اس وقت تک میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے توازو کا حکم دیا. تو یہ کردار ہے ہمارے ائمہ کا، اسی لیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں کہ ہر ایک کے سامنے منتصر المزاجی سے پیش آؤ، ہر ایک کے سامنے جھک جاؤ. اس کے اوپر بھی معصوم کا واقعہ تھا، اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ معصوم سے اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا، لیکن ہم اور امام کے نقش قدم پر، ہم اور امام کی سیرت کے اوپر چلنے کا دعویٰ کریں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ آسمان ہے اور ہم زمین ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ امام کے ماننے والے سے ان کا کردار کیسا ہے. مقدس ارض بیلی، یہاں حضرات ماحول میں رہتے ہیں جانتے ہوں گے یقیناً کہ مقدس ارض بیلی کون سی ہستی ہے. یہ وہ جلیل القدر ہستی ہے کہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بارے ہونے کے بعد سے لے کر وفات پانے تک تمام زندگی کوئی مباح کام بھی نہیں کیا، حرام و مکروہ علیحدہ کیا، کوئی مباح کام بھی انجام نہیں دیا سوائے واجب اور مستحب. ہر ہر فعل ان کا اسے پسند کرتا. کربلا کے اندر مر گئے تھے اپنے زمانے کے عالم وقت، لیکن تقدس کا یہ عالم تھا کہ رفع حاجت کے لیے کبھی بھی کربلا کی سرزمین کے اوپر نہیں بیٹھے، بلکہ ہر صبح کو کربلا سے 48 میل کے فاصلے پر جاتے تھے جہاں یقین ہو جاتا تھا اب حدود کربلا ختم ہو گئی. اس کے بعد وہاں جا کر اپنی ضروریات کو پورا کر کے اس کے بعد کربلا کی زمین کے اوپر تشریف لایا کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک ایک واقعہ ملتا ہے، اگر سے موضوع سے کچھ ہٹ گئے ہیں، لیکن پہلے مقدس ارض بیلی کی شخصیت کا اندازہ ہو جائے کہ اس مقام پر فائز ہیں کہ ایک مرتبہ مقدس ارض بیلی کربلا سے نجف تشریف لے جا رہے تھے. مشہور واقعات یہاں حضرات نے سنے ہوئے ہوں گے، لیکن باہر لے جا رہے تھے اور انہوں نے ایک گدھا کرائے پر لیا سواری کرنے کے لیے. جیسے ہی وہ چلنے والے تھے اور کربلا کی حد سے باہر نکلے کہ لگا ہے ان کا ایک دوست احمد، جو خود اپنے زمانے کے ایک مجتہد ہیں اور مقدس ارض بیلی کے مقابلے کے ہیں، وہ تشریف لائے اور کہا کہ یا آخر آپ نجف اشرف تشریف لے جا رہے ہیں. وہاں کے اوپر جو فلاں عالم دین ہیں، ایک مسئلے میں ہمارا اور ان کا جھگڑا چل رہا ہے، یہ اس جھگڑے کا جھگڑے کے سلسلے میں میرے دلائل ہیں، یہ کاغذ تھا اس کے اوپر دلائل لکھے ہوئے، اس لیے آپ لے جا کر ان کے حوالے کر دیجیے. فقہ مومن ہے مقدس ارض بیلی نے قبول کر دیا اور کاغذ لے کر رکھ لیا اور اس کے بعد روانہ کیا. کہے گئے یہاں سے جب نجف اشرف پہنچتے ہیں مقدس ارض بیلی، تو لوگوں نے دیکھا کہ مقدس ارض بیلی کا ٹھیک لا رہے ہیں، پیدل چلے آ رہے ہیں، گدھے کی لگام ہاتھ میں ہے اور گدھا پیچھے پیچھے چلا رہا ہے، انتہائی تھکن چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے. صفائی کے لوگوں نے بڑھ کر مقدس ارض بیلی کا کہ اس سے زیادہ ان لوگوں کے لیے فضیلت کی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ایک نائب امام ان کے درمیان آ جائے. پوچھا مقدس ارض بیلی سے کہ یار کہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں. تو کہا کہ آپ اس حالت میں کیوں آ رہے ہیں؟ اس سے تھکے ہوئے آپ گھٹے کے اوپر بیٹھ کر تشریف لاتے جو آپ نے گھوڑا ایک جانور کرائے کے لیے لیا تھا. تو مقدس ارض بیلی نے جواب دیا کہ میں نے یہ گدھا جو تھا وہ اپنی سواری کے لیے کرایہ پر لیا، لیکن جب میں کربلا کی حدود سے روانہ ہوا اور اس کو کرایہ پر لے چکا تھا سواری کے لیے، تو راستے میں میرے ایک صاحب ایک رفیق سے میری ملاقات ہو گئی جنہوں نے مجھے کاغذ کا پرزہ دیا. کیونکہ میں نے اس کاغذ کے لیے گدھے کو کرایہ پر نہیں لیا تھا اور اس کاغذ کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا، اس لیے میں ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کاغذ کے وزن کی وجہ سے گدھے کی محنت اور مشقت میں کچھ اضافہ ہو جائے، اور کیونکہ اس کا میں نے کرایہ ادا نہیں کیا اس لیے روز قیامت جو ہے میں پکڑا تھا. یہ تقدس مقدس عرض دینی کا. اور اسی لیے یہ بھی معروف واقع ہے کہ مقدس عرض دینی کے عموماً جو فتاوا ہیں ان سے علماء اختلاف نہیں کرتے, کیونکہ مقدس عرض دینی کا امام صاحب العصر و زمان سے مسلسل رابطہ تھا, مسلسل گفتگو کرتے تھے. اور ہمارے چار یا پانچ ان علماء میں سے ہیں کہ جن کے ہر مسئلے کا حل دل مشافہ امام زمانہ کیا کرتے تھے. اور یہی تقدس کا علم تھا کہ ایک مرتبہ نجف اشرف میں نماز شب پڑھنے کے لیے مقدس عرض دینی ڈول ڈالتے ہیں کنویں میں تاکہ پانی نکلے اور وضو کرے. مشہور واقعہ ہے سید مہدی بحر العلوم اور مقدس عرض دینی دونوں کے مطالعے, جب ڈول نکالا تو ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا. مقدس عرض دینی نے یہی کہتے ہوئے اس ڈول کو واپس انڈیل دیا کنویں میں کہ بار الہ مجھے پانی چاہیے, میں یہ پتھر لے کر کیا کروں. یہ تقدس تھا مقدس عرض دینی کا. اور اس تقدس کے ساتھ کیا بات کہ اپنے زمانے کا ان شہنشاہوں میں سے ہے کہ جس نے تمام زندگی صرف اور صرف ہمارے ائمہ کے دین کو پھیلانے میں گزاری. ایک مرتبہ شاہ عباس اعظم جو کہلاتا ہے اور ایران کا سب سے جلیل و قدر بادشاہ ہے, یہ مقام پہلے مقدس عزیری کا تعین ہو جائے, اس کے بعد وہ واقعہ جو ہماری گفتگو سے متعلق ہے. وہ تقدس کا مقام, یہ دنیا کی نگاہ میں مقدس عزیری کا مقام کہ شاہ عباس بیٹھا ہوا ہے مقدس عزیری کربلا میں, کیا بات اپنے دارالخلافہ میں ہے. مقدس عزیری کے بعد ایک سید آتا ہے, بہت مشہور واقعہ ہے کہ شاہ عباس سے مجھ کو ایک حاجت ہے, اگر آپ میری سفارش کر دیجیے تو شاہ عباس فوراً آپ کی بات کو مان لے گا. مقدس عزیری نے, یہ بھی ایک سید ہے رسول کی اولاد میں سے ہے اور ایک مومن ہے, مقدس عزیری نے اپنے مومن کو ادا کرتے ہوئے شاہ عباس کو پتہ لکھا کہ یا آفن اے میرے بھائی, اس کی خواہش کو اور اس کی حاجت کو پورا کر دیں. پرچا گیا شاہ عباس کے پاس, سید لے کر پہنچتا ہے. شاہ عباس کو اطلاع ملی کہ مقدس عرض دینی کا خط میرے پاس آتا ہے, تو اپنے تخت کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر انتہائی احترام سے اس پرچے کو لیا, سید کی حاجت کو پورا کیا. اور اس کے بعد جیسا مومن کا فریضہ ہوتا ہے اور حکم شریعت ہے کہ ہر مومن کے لیے مستحب ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے کفن کو تیار کر کے رکھے. شاہ عباس کا بھی کفن تیار تھا, حکم دیا اس نے کہ میرے کفن کو لایا جائے. کفن لایا گیا, شاہ عباس کے سامنے رکھا گیا. شاہ عباس نے یہ کیا کہ اس پرچے کو لے کر اپنے کفن کے اندر ملفوظ کر دیا, رکھ دیا اور کہا کہ جب میں مروں تو اسی کفن کو جب پہنانا تو اس پرچے کو بھی میرے کفن میں شامل کر دیا. لوگوں نے انتہائی تعجب سے پوچھا کہ شہنشاہ یا شاہ آخر کیا وجہ ہے, اس پرچے میں کیا لکھا. تو کہا کہ اس پرچے میں مقدس عرض دینی نے مجھے یا اخی کہہ کر مخاطب کیا ہے, مجھے یقین ہے کہ مقدس عرض دینی کا مجھے بھائی کہنا ان کی نصیر سے بھی مجھے بچائے گا اور قبر کے تمام عذابوں سے میری ضمانت دے گا. تو مقدس عرض دینی کا شاہ عباس کے نگاہ میں یہ مقام ہے. نجف اشرف میں مقدس عرض دینی تشریف رکھتے ہیں, اپنی تمام جلالت علمی کے باوجود لباس وہی پھٹا پرانا. جگت اس سے پہلے آ چکا ہے کہ زمانے کے حالات کے مطابق لباس پہنے, لیکن یہ تقدس ہے مقدس عرض دینی. لباس پہنے ہوئے ہیں کہ جگہ ایک زوار ایک زائر نجف اشرف کی زیارت کر رہا تھا, اس نے دیکھا مقدس عرض دینی کو نہر کے کنارے بیٹھا ہوا. تین چار پانچ اپنے گھر کے میلے میلے کپڑے لے آیا اور کہا کہ یا شیخ میں زیارت کر کے آتا ہوں جب تک کہ آپ ان کپڑوں کو میرے دھو دی. انتہائی جبر مجبور کر کے, جیسے عام طرف پر ایک عام آدمی بیٹھا تھا اس کو مجبور کر کے کہ ان کو دھو دیجیے جب تک آپ ان کو صاف کیجیے گا, اور خوب لگا کر صاف کیجیے گا, کوئی اس میں گندگی نہ رہ جائے, میں زیارت کر کے ابھی آتا ہوں. وہ کپڑے لے کر چلا گیا مقدس عرض دینی. مقدس عرض دینی یہ تک نہیں کہا کہ میں کون ہوں اور کیا میرا مقام ہے, کپڑے اٹھائے نہر کے کنارے کپڑے صاف کرنے میں مجبور. مقدس عرض دینی کپڑے دھو رہے ہیں اور ادھر نجف میں جس جس شخص کی نگاہ پڑتی ہے مقدس عرض دینی پر آ کر ان کے چاروں طرف جمع ہو رہے ہیں. لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ مقدس عرض دینی اپنے کپڑوں کو صاف کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا وہ آئے تھے لوگ زیارت کے لیے مقدس عرض دینی. یہ وہی عالم ہے جن کے بارے میں ارشاد رسالت ہے کہ نظر و الی وجه عالم کی عبادت ہے, ایسے عالم کے چہرے کو دیکھنا بتاتے خود ایک مستقل عبادت ہے. کہ لوگ آ رہے ہیں اور زیارت میں موجود ہیں, اس میں وہ شخص آیا اور آ کر کہا کہ کیا میرے کپڑے دھو دیے. مقدس نے کہا کہ تین کپڑے دھلے ہیں, دو کپڑے رہ گئے. اب وہ درجے لگا برتنے لگا, خیال نہیں کیا اس نے چاروں طرف کے پہنچ رہا ہے. مقدس عرض دینی گردن کو جھکائے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بے شک مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے ذرا سستی سے کام کیا, میں یہ سمجھا تھا کہ تم ذرا کچھ تاخیر سے آؤ. اور وہ ان کو ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے. کیسے میں ایک مرتبہ اس کی نگاہ جو پڑتی ہے چاروں طرف مجمع لگا ہوا. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھ میں ایسی کیا خصوصیت ہے جو مجھے دیکھنے کے لیے اتنے سارے لوگ جمع ہو. پوچھا اس نے کہ بھائی آپ حضرات یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ ہم مقدس عرض بیری کی زیارت کے لیے آئے. اب جو اس نے مقدس عرض بیری کا نام سنا, شیعہ تھا, مومن تھا, جانتا تھا وہ, اب وہ مقدس عرض بیری کے قدموں میں لوٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آقا مجھے آپ معاف کر دیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں نبی کے سامنے اور امام کے سامنے شرمندہ. اور مقدس عرض بیری کی زبان سے یہی نکل رہا ہے کہ ان حقوق اخوان اکثر من ان مقابلہ بہی سیاب الغفار, کہ ان حق کا اخواننا, کہ ہمارے مومن بھائیوں کا جو حق ہے اس کے مقابلے میں سیاب غصہ, ان کپڑوں کا دھونا اور ان کپڑوں سے گندگی کا نکالنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. کہ تم کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ معافی مجھے مانگنا چاہیے کہ میں نے تمہارے حق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا. تو یہی وہ توازو ہے کہ جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ مومن کے سامنے جھکتا رہے, مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ ہر مومن کو اپنا آقا سمجھے اور خود کو اس کا غلام کرے. کبھی کسی قسم کا تکبر اور غرور کا شائبہ تک نہ ہو, کیونکہ جتنا آپ جھکیں گے اتنا خدا آپ کو بلند کرے گا. پیغمبر اسلام کی حدیث کہ ان من تواضع رفعه الله ومن كبر قفضه الله ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر أرزمه الله ومن أكثر ذكر الموت أحب الله. کہ پیغمبر نے کہا کہ میں تمہیں پانچ چیزیں بتاتا ہوں کہ جس پر عمل کرو گے ان میں سے کچھ پر تو فلاح پاؤ گے دنیا اور آخرت, اور کچھ کو ترک کرو گے تو فلاح پاؤ گے دنیا اور آخرت, اور ان میں سے ہر چیز کی خصوصیت. فإنّ من تواضع, جو تواضع کرے, انکساری کرے, اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں حقیر سمجھے, اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں پست سمجھے, رفعہ اللہ, اللہ اس کو بلند کرے گا, اللہ اس کو اس کا مقام دے گا. دنیا والے کیا مقام دے سکتے ہیں اور کیا مقام لے سکتے ہیں؟ تمہارا یہ فرض ہے کہ جتنا تم اپنے آپ کو خدا کے حکم سے جھکاؤ گے اتنا خدا تمہیں بلند کرتا چلا جائے گا. ومن کبر, اور جو کوئی اپنے آپ کو خود بلند کرنا چاہے, جو کوئی ہر ایک کے سامنے غرور سے, تکبر سے, بڑائی سے کام لے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ بڑائی سے کام لینا اور یہ غرور کرنا اس کی وجہ سے تمام دنیا میں اسے روک کھائے گی اور اسے ڈرے گی, فقدہ اللہ, یاد رکھو کہ اللہ اس کو گرائے گا. دنیا والے اس کو بڑھاتے رہیں مگر اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ اسے گراتا رہے گا. اب دنیا ان دونوں میں سے جو بھی آپ کی نظر میں غالب ہے, کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے گرا رہے ہو تو اللہ تمہیں بڑھا رہا ہے, تم اپنے آپ کو اپنے حکم سے بڑھا رہے ہو تو اللہ تمہیں گرا رہا ہے. بنے قصدہ کی نئی شکی رزقہ اللہ, اور جو اپنے قرض اپنی روزی میں معیشت سے نہ اسراف سے کام لے نہ سنجوکی سے کام لے, اقتصاد برابری سے, میانہ روی سے, توسط سے کام لے, رزقہ اللہ, اس کے رزق کا ضامن اللہ, کہ اللہ اس کے روزی میں اور اس کے رزق میں اضافہ کرتا رہے گا. ومن بذر حرمہ اللہ, اور جو کوئی یا اسراف کرے یا بخل کرے اس کے لیے حرمہ اللہ, اللہ اس کی روزی کو حرام قرار دے گا, یعنی اللہ سوائے اس کے واجب کی واجب جو روزی ہے وہ اللہ اس سے دور کرے گا. ومن اکثر ذکر موت, اور جو موت کا ذکر کرتا رہے گا, احب اللہ, اللہ کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے. تو تواضع اور کبر, اگر انسان اپنے آپ کو خود گرانے کو تیار ہے تو یاد رکھیے کہ پھر دنیا والے اس کے اوپر اب کوئی ظلم نہیں کر سکتے. تو دنیا کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو عزیز ہے, جو صاحب مرتبہ ہے, اس کو اس کے مقام سے گرا دیا جائے, اس کے بعد دنیا کی کوششیں ختم ہوں گی. اور اگر انسان خود اپنے آپ کو تیار ہے گرانے کے لیے, خود انسان کے اندر ایسی کوئی صفت نہیں ہے, تو دنیا عمومی حالت میں, ورنہ دور ہو ہمارے ائمہ سے زیادہ متوازے کون تھا, پھر بھی دنیا ان کی مخالف رہی, عمومی حالت میں دنیا جو ہے اس سب کو نظر انداز کر دیتی ہے, وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے. اور جو اپنے آپ کو خود بلند کرنا چاہتا ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے, اپنے اقتدار سے تمام دنیا کو دبا لوں گا یا ڈرا لوں گا, تو یاد رکھیں کہ اس کا وہی اثر ہوتا ہے جو فرعون نمرود و حامان وغیرہ کا ہوا. اس لیے کہ اب جو تواضع کرے گا, تو تواضع کرنے والے میں کون کون ہیں؟ آدم سے لے کر ہمارے بارگاہ امام میں یہ سارے کے سارے متوازعین کی فہرست میں آتے ہیں. اب جو کوئی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا, یقیناً وہ ان کا ساتھی بنے گا, اور جو اپنے آپ کو خود بلند کرنا چاہے گا وہ اسی فہرست میں آئے گا کہ جس سے آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یزید سے بدتر ہو گئے یا فلانے سے بدتر ہو گئے. لیکن فہرست وہی ہے, کردار وہی ہے, اعمال آپ کے وہی ہیں, اسی گروہ کے اندر کسی کے کم ہے کسی کے زیادہ ہیں. لیکن اس کے لیے بھی ایمان کی ایک حدیث ہے, پوری حدیث ذہن میں نہیں ہے لیکن کسی قسم کے الفاظ ہیں, کہ جو ان لوگوں کے نقشے قدم پر چلتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ارے تم نے اتنا بڑا گناہ کیا, میں نے اتنا معمولی سا گناہ کیا, تو یاد رکھیے کہ اگر اسے موقع ملتا تو وہ بھی اتنا ہی گناہ کرتا, اس کو موقع ہی چھوٹے گناہ کا ملا اس لیے چھوٹا اس نے گناہ کیا ہے, ورنہ اس کا یہ بے گناہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ تیار ہے ان کے راستے پر چلنے کے. اور اس سے پہلے بھی یاد کر چکا ہوں کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ معصوم بن جائیے, یہ ساری خرابیاں ایک لمحے میں ختم ہو جائیں. تو خدا سے تو صرف اگر لفظ فائل تک خدا کا حکم صرف یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیے ان کے راستے سے دوری کی اور ان کے راستے پر چلنے کی, باقی کام جو ہے وہ خدا کا ہے اور خدا کے ہاتھ میں. تو انہیں صفات میں سے ایک صفت صفت تواضع بھی, انسان اس وقت تک اس صفت کے اوپر عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو اپنی حقیقت معلوم نہ ہو. اسی لیے پل ینگر انسان مما خدا خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والتراب, تو قرآن میں جگہ جگہ یہ کہا گیا کہ انسان جو اتنا غرور کر رہا, انسان جو اتنے تکبر سے کام لے رہا ہے, ایک مرتبہ ذرا یہ دیکھ لے کہ اس کو پیدا کس چیز سے کیا گیا. گفتگو ہماری نامکمل رہ گئی لیکن کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں اس گفتگو کو پائے تک تک پہنچایا جائے گا. سما علینا اندل بلا. اب آپ حضرات اگر کوئی سوال کرنا چاہیں. نہیں تو مطلب یہ سب ہے, ہماری ایران واجبات.